اشهد ان لا.
احسان درس قرآن مفتی طارق مسعود کے ساتھ.
الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج انشاءاللہ 15 پارہ اور کوشش کریں گے 16 بھی. 15 پارے کی ابتدا ہو رہی ہے سورہ بنی اسرائیل سے, اور اس کی ابتدا ہے معراج کے واقعے سے. سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, اسرا بعبدہ لیلن, جو رات کے تھوڑے سے حصے میں عبد اپنے بندے کو لے گیا, من المسجد الحرام, مسجد حرام سے, الى المسجد الاقصى, مسجد اقصى کی طرف. الذي باركنا حوله, وہ مسجد اقصى جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. لنريه من آیاتنا, تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ خواب میں نہیں ہوا. جناب غامدی صاحب نے کہا یہ خواب تھا, اور دلیل دیے اسی صورت میں آخر میں آتا ہے, وما جعلنا الرؤیا التی اریناک, کہ جو ہم نے آپ کو رؤیا دکھایا وہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے دکھایا ہے. الا فتنۃ للناس, کس کے لیے دکھایا؟ تاکہ لوگ آزمائش میں پڑ جائیں. تو محترم نے کہا کہ رؤیا عربی میں خواب کو کہتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے, رؤیا نکلا ہے رؤیت سے. رؤیت کہتے ہیں دیکھنے کو, جیسے ہوتا ہے نا رؤیت ہلال, چاند دیکھنا ہوتا ہے نا. رؤیت ہلال کمیٹی کا آج اعلان ہوا ہے, آج تو نہیں ہوا. وعلیکم السلام. تو رؤیا کہتے ہیں منظر, وہ چیز جو دیکھی جائے, جس کو انگلش میں سین کہتے ہیں. اب اس کا اطلاق خواب پہ بھی ہوتا ہے, اور ویسے بھی کوئی سین ہو اس کو بھی رؤیا کہا جاتا ہے. تو خواب میں جو نظر آتا ہے وہ بھی سین ہوتا ہے نا. تو اس لیے بعض حدیثوں میں رؤیا کو خواب, یعنی خواب پر رؤیا کا اطلاق کیا گیا ہے. تو محترم نے وہاں سے یہ لفظ لے کے ادھر منطبق کر دیا, سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ گڑبڑ ہوئی ہے. باقی یہ کہ رؤیا منظر کو کہتے ہیں, اس کی میں نے آپ کو لغوی تحقیق بتا دی. رؤیت سے نکلا ہے دیکھنے کو. تو ہر مرئی چیز, وہ چیز جس کو دیکھا جائے, منظر, سین, یعنی کوئی بھی منفرد سی چیز جس کو آپ دیکھیں نا, اس کو رؤیا کہتے ہیں عربی میں. تو اس کی دلیل کے جو قرآن مجید میں جو رؤیا کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے, اس سے مراد خواب نہیں ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ قرآن میں دوسرے مقام پہ رؤیا کا لفظ خواب کے معنی میں استعمال ہوا ہے, جیسے سورہ یوسف میں, یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بچے اپنا خواب بھائیوں کو مت سنانا. تو وہاں رؤیا کس کے معنی میں ہے؟ خواب کے معنی میں. تو محترم نے یہ سمجھا کہ ہمیشہ رؤیا کس کے معنی میں آتا ہے؟ خواب کے معنی میں. تو ہمیشہ نہیں, رؤیا کا اصل معنی منظر ہے. تو چونکہ خواب میں بھی ایک منظر دیکھا جاتا ہے, سین دیکھا جاتا ہے, تو اس کا لفظی ترجمہ ہوگا اے میرے بیٹے جو تو نے منظر دیکھا ہے وہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا. تو وہی غامدی صاحب نے اس آیت میں تحریف کی ہے جو یتوفا کے لفظ میں کی ہے. جب قرآن مجید میں اللہ نے بتایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے آسمان میں اٹھانے والا ہوں, اپنی طرف اٹھانے والا ہوں, تو وہاں متوفی کا لفظ آیا ہے کہ میں تجھے متوفی. تو محترم نے وہاں بھی کہا دیکھو متوفا کا معنی ہوتا ہے وفات, حالانکہ متوفا کا اصل معنی وفات نہیں ہے. بعض جگہ وفات کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو محترم نے ان بعض جگہوں سے وہ لفظ ادھار لے کے ادھر بھی لگا دیا, اور وہ بعض جگہیں دکھائی ہیں جہاں وفات کے معنی میں استعمال ہوا. قرآن میں وہ جگہیں جہاں یتوفا وفات کے معنی میں استعمال ہوئی وہ نہیں دکھائیں. تو یہ تحقیق اس کو بولتے ہیں. قرآن میں یتوفا کا لفظ جو آیا ہے نا, اللہ یتوفا الانفس حین موتہا, اللہ تمہاری موت کے وقت تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے. تو یہاں قبض کرنے میں معنی میں آ رہا ہے, موت کے معنی میں نہیں آ رہا. اگر موت کے معنی میں آتا تو قرآن کے الفاظ ہوتے اللہ یتوفا الانفس, بس اللہ تمہیں موت دے دیتا ہے. آگے حین موتہا, موت کے وقت, تو موت کے لفظ کا دو دفعہ تکرار ہو جاتا نا. اگر یتوفا کا مطلب موت ہو, اس کا مطلب اللہ تمہیں موت کے وقت موت دے دیتا ہے. تو موت کے وقت تو موت ہی دیتا ہے. تو بتایا جا رہا ہے اللہ تمہیں موت کے وقت یتوفا وصول کر لیتا ہے. تو پتہ چلا یتوفا کا اصل معنی موت دینا نہیں ہے, وصول کرنا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اللہ یتوفا الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا, فرمایا جو مرتے نہیں ہیں ان کی روحوں کو بھی سوتے ہوئے میں قبض کر لیتا ہے. تو جو سوتے ہوئے میں روح قبض ہوتی ہے اس کو بھی یتوفا سے اللہ تعبیر کر رہے ہیں. تو محترم غامدی صاحب نے یہاں بھی گڑبڑ کی ہے. تبھی قرآن میں آتا ہے نا کہ یہود کے جو علماء تحریف کرتے تھے وہ تحریف پبلک میں اس لیے کامیاب ہوتی تھی, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّا, اس لیے کہ ان میں بہت سے ان پڑھ لوگ تھے جو کتاب کا علم نہیں جانتے تھے مگر ظاہری الفاظ کو. امنیہ کہتے ہیں ظاہری تلاوت, تو چونکہ ظاہری الفاظ جانتے تھے وہ, تو اس سے ان کو تحریف کا راستہ یہود علماء کے لیے کھل گیا. تو جب بھی تحریف ہوتی ہے نا قرآن کے الفاظ میں ہیر پھیر کر کے ہوتی ہے. تو جو معنی جانتے ہیں قرآن کا علماء, جو گہرا علم جانتے ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہاں تحریف ہو رہی ہے. اور قرآن کی ایسی تفسیر کرنا کہ ساری حدیثیں اس کے خلاف جا رہی ہوں. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں میں نے بخاری مسلم کی حدیث پیش کی تھی کہ نبی نے فرمایا قرب قیامت میں نازل ہوں گے, اور رافعو کا الیہ, اللہ نے فرمایا میں اپنی طرف اٹھا رہا ہوں, وما قتلوہ, اللہ نے قتل بھی نہیں کیا, میں اپنی طرف اٹھا رہا ہوں. یہ اتنے سارے دلائل, پھر پوری امت کا اجماعی عقیدہ. یہ پوری امت میں یہ غلط عقیدہ آیا کون سے سن میں؟ اگر یہ غلط عقیدہ ہے تو کس سن میں امت نے یہ جو ہے نا یہ عقیدہ قبول کیا ہے؟ تو اس لیے الفاظ یہ. تو یہاں معراج میں بھی غامدی صاحب نے یہ کیا. رؤیا کے لفظ میں سے مغالطہ دیا ہے کہ رؤیا عربی میں خواب کے معنی میں آتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ جو آپ کو ہم نے ساتوں آسمان پہ اور یہ جو ہم بیت المقدس کی طرف لے کر گئے, اس خواب کو ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے. تو حالانکہ یہاں رؤیا خواب کے معنی میں نہیں ہے. رؤیا کا اصل معنی سین, منظر, رؤیت سے نکلا ہے ہر وہ چیز جس کو دیکھا جائے, لیکن وہ کوئی عجیب سی چیز ہو. ہر سین کو سین تھوڑی کہا جاتا ہے, ہر دیکھی ہوئی چیز کو سین نہیں کہا جاتا. عجیب سی چیز ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سین, بڑا زبردست سین ہے کہتے ہیں نا لوگ. تو خواب میں بھی ایک عجیب سی چیز ہوتی ہے, تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رؤیا سے تعبیر کر دیا جاتا ہے, لیکن حقیقت میں رؤیا کا معنی خواب نہیں ہے. تو قرآن نے جو یہ کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کو جو رؤیا دکھایا, جو منظر دکھایا, وہ لوگوں کے لیے آزمائش. تو آپ بتاؤ خواب لوگوں کے لیے آزمائش بنتا ہے؟ معراج کے واقعے کو اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے. کیا مطلب؟ بہت سے لوگ اس کا انکار کر دیں گے اور بہت سے اس پر ایمان لے آئیں گے. آزمائش وہ چیز بنتی ہے جو بہت عجیب ہوتی ہے. اگر یہ خواب ہوتا تو مشرکین مکہ اس کا انکار نہیں کرتے, کہتے ہیں ہو سکتا ہے بھائی, خواب میں انسان کہاں سے کہاں ہو کے آ جاتا ہے. آپ بھی ہو کے آ گئے بیت المقدس, ہم تو اس سے بھی آگے سے ہو کے آئے تھے. ابو جہل کہہ دیتا کہ آپ بیت المقدس سے ہو کر آئے ہیں خواب میں, میں تو تھوڑا سا آگے سے وزٹ کر کے آیا ہوں, کہہ دیتا نا. تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس رؤیا کو فتنہ بنایا ہے, آزمائش, انسانوں کے لیے آزمائش بنایا ہے. آزمائش جیسے زقوم کے درخت کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے جہنم میں ایک زقوم کا درخت پیدا کیا. جب یہ بات کی نا تو مشرکین مکہ فوراً مذاق اڑانے لگے کہ درخت تو آگ میں اگ ہی نہیں سکتا, اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے اس درخت کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے. کیا مطلب؟ جہنم کی گڑے میں ایک درخت اللہ نے پیدا کیا ہے. تو جو اللہ پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس عجیب و غریب درخت پہ بھی یقین رکھ لیں گے. جو عقل پرست ہیں, اللہ کے مقابلے میں عقل استعمال کرتے ہیں, وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ درخت بذات خود ایک آزمائش ہے لوگوں کے لیے. تو بالکل اللہ نے معراج کے واقعے کو کیا فرمایا؟ فتنۃ للناس, کہ ہم نے وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے جیسے زقوم کے درخت کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا نا, ایسے ہی معراج کے واقعے کو بھی لوگوں کے لیے آزمائش. جیسے زقوم درخت ہونے کے باوجود جہنم میں اگ رہا ہے, عقل کے خلاف ہے, لیکن ایمان والے ایمان لائیں گے, اور جو اللہ کے مقابلے میں عقل استعمال کرتے ہیں وہ انکار کر دیں گے. بالکل اسی آیت کے ساتھ ملا کے اللہ نے کہا معراج کا واقعہ بھی ایسے ہی کیا ہے؟ آزمائش ہے. تو یہ جب ہی آزمائش بنے گا جب یہ جاگتی حالت میں ہو, خواب میں ہو, تو پھر یہ عجیب و غریب بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہے یہ. تو دونوں کو اللہ نے ایک ساتھ ذکر کیا ہے. تو اس آیتوں میں ہی یہ ذکر ہے, آیتوں میں ہی واضح اشارہ ہے کہ یہ خواب نہیں تھا. اور پھر پہلی آیت جو شروع ہو رہی ہے, سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات. اللہ اپنے آپ کو ہر عیب سے پاک کر رہا ہے. سبحان اللہ تعجب کے موقع پہ کہا جاتا ہے نا, تو چونکہ آگے اللہ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں ہمیں تعجب ہوگا, اللہ ایسے کیسے ہو گیا بھائی, اللہ کہہ رہے ہیں میں اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے، رات میں بھی نہیں، لیلن میں تنوین تقلیل کے لیے آتی ہے، تھوڑے سے حصے میں، اللہ کہہ رہے ہیں میں اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، پوری رات بھی نہیں لگی ہے، تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا۔ تو اب ایک دم انسان کہے گا یہ کیسے پاسبل، اللہ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، یعنی اس عیب سے بھی پاک ہے کہ وہ اچھمبے کا کام نہ کر سکے، انسانوں میں یہ عیب ہے کہ وہ عجیب و غریب کام نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا سبحان الذی، وہ عیب سے پاک ہے، نبی خود تھوڑی گئے ہیں، کون لے کر گیا ہے، اللہ لے کے گیا ہے۔ تو غامدی صاحب کو جو اشکال ہو رہے ہیں نا یہ کیسے ہوا، تو یہ اشکال اللہ پہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے کیسے کر لیا، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تھا تھوڑے سے حصے میں، تو اسی لیے انہوں نے کہا یہ خواب آیا ہے، خواب آیا تھا۔ تو قرآن خود نفی کر رہا ہے بھائی خواب نہیں ہے۔ اور یہاں ویسے آیت جو شروع ہو رہی ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اور وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو صاف اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان بیان کر رہے ہیں، عبد اپنے بندے کو لے گیا، اس میں اور شان بیان کی ہے۔ تو خوابوں میں یہ سب کچھ تو نارملی ہو سکتا ہے بھائی، خواب میں، میں ابھی چار پانچ دن پہلے دوبارہ آسٹریلیا گیا تھا، پتہ نہیں امریکہ گیا تھا، مجھے ایسے یاد نہیں آ رہا، تو گھومتے رہتے ہیں خواب میں، تو آدمی کو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہتا ہے آدمی کے ساتھ۔ تو یہ اصل تو چیز ہے، یہ جو فضیلت ہے یہ جاگتی حالت میں ہوا ہے نبی کے ساتھ، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ تبھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زقوم کے درخت کو جیسے آزمائش بنایا، تو اس رویا یعنی اس منظر کو بھی ہم نے کیا بنایا، آزمائش بنایا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کا یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج تھی وہ روحانی نہیں تھی، باقاعدہ جسمانی تھی، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ باقی معجزہ یہ اللہ کی طاقت ہوتا ہے، یہ انسان کی طاقت نہیں ہے، یہ پیغمبر کی طاقت نہیں، یہ کس کی طاقت ہے؟ اللہ کی۔ ہاں اللہ نے اپنی طاقت اس طرح سے استعمال کی اور ایسے عجیب و غریب کام کیا اپنی پیغمبر سے محبت کو ظاہر کرنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس میں علماء نے حکمتیں بیان کی ہیں کہ معراج کے واقعے میں حکمتیں کیا تھیں۔ بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ آپ چونکہ آخری نبی ہیں اور آپ کا مقام سب سے زیادہ، تو اللہ چاہتے تھے صرف یہ بتائے نہیں بلکہ عمل کروا دیں۔ تو عمل ایسے کروایا کہ سب سے بڑا عمل اللہ کی نظر میں نماز ہے، تو اللہ اپنے حبیب کو مسجد اقصی لے کر گئے، تمام پیغمبروں کو جمع کیا، آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں کو، اور نبی کو حکم دیا کہ آپ ان کو نماز پڑھائیں، تو تمام پیغمبروں نے ہمارے نبی کی اقتدا میں نماز پڑھی ہے۔ تو اللہ نے پریکٹیکلی آپ کی فضیلت کو سب پہ، پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو یار، ثابت کر دیا نا، عمل کرا دیا کہ امام کون ہے، آپ کلیم اللہ ہیں، اے موسیٰ آپ سے اللہ ہم کلام ہوتا تھا، وقربناہ نجیا آپ سے اللہ سرگوشیاں کیا کرتا تھا کوہ طور پہ بلا کے، اور جو ہے آپ کو اللہ نے جو ہے بڑے بڑے معجزات دیے، اور جادوگروں سے مقابلے میں اللہ نے آپ کو جتوایا، اور آپ کے بھائی ہارون کے ذریعے آپ کی مدد کی، اور فرعون جیسے طاقتور کو الٹ دیا، بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن جب نماز قائم ہوگی اور جس محفل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور آپ ہو، تو امامت کا حق کس کا ہے؟ آپ کو آگے نہیں کروں گا میں، کس کو آگے کروں گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ پریکٹیکلی فضیلت، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ لگا رہے ہیں بینائی لوٹ رہی ہے، کوڑ کے مریض کو پھونک مار رہے ہیں ٹھیک ہو رہا ہے، صحیح ہے نا، پرندہ بنا رہے ہیں پھونک مار رہے ہیں، وہ جو ہے نا بے جان مٹی کا بنا ہوا پرندہ اڑ کے حرکت کر رہا ہے، اور قرب قیامت میں نازل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، سارے معجزے اپنی جگہ۔ اللہ نے فرمایا آپ میرے محبوب ترین پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں، لیکن جب نماز کا ٹائم ہوگا اور اسی مجلس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، تو امامت کا حق کس کو ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اقتدا میں آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ نہیں آ رہی بات، آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ میں تو سارے پیغمبروں کا باپ ہوں، ہے بھائی، میں تو سارے انسانوں کا باپ ہوں، اللہ کہیں گے آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ سارے پیغمبروں کے باپ ہیں، آپ سب کے والد ہیں، اس لحاظ سے آپ سب کے بزرگ ہیں، لیکن جب نماز کی باری آئے گی تو آپ کی اولاد میں پیدا ہونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امامت کا حق کس کو ہوگا؟ ان کو ہوگا۔ آپ والد ہونے کے باوجود صف میں کھڑے ہوں گے۔ تو اس سے بنیادی مقصد، ایک بڑا مقصد یہ تھا، یہ بتانے کے لیے کہ اب ایسا نبی آ گیا ہے جس کے آنے کے بعد تمام شریعتیں منسوخ، اور سب سے افضل، ہاں پہلا نقطہ تو یہ کہ سب سے افضل مقام کس کا ہے؟ پیغمبر کا. زبانی بتا تو دیا تھا اللہ نے، لیکن عمل کرانا الگ چیز ہوتی ہے، بتا دینا الگ. اس کی مثال ہے جیسے دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بتا دیا بھائی میں اب اس کو، یہ میرا نائب ہے یہ میرا خلیفہ ہے، اس کو میں نے ذرا اونچا مقام دے دیا، ٹھیک ہے لوگ بولیں گے اچھی بات ہے. لیکن ایک طریقہ یہ کہ آپ اپنی سیٹ سے اٹھتے ہیں اور جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میری سیٹ پہ کون بیٹھے گا، اس کو بٹھا دیا آپ نے، اب بیٹھ جاؤ بھائی سنبھال لو اپنا، جو تمہارا مقام اور مرتبہ ہے اس کو اب ہینڈ اوور کر دیا آپ نے اس کے. تو یہ پریکٹیکلی جب کوئی چیز کرائی جاتی ہے نا تو وہ اس فضیلت پہ اسٹیمپ لگ جاتی ہے، مہر لگ جاتی ہے. ایک حکمت یہ. دوسری حکمت یہ، ہر پیغمبر کو اللہ نے نماز کا ایک الگ طریقہ دیا ہے. آج بھی یہودی نماز پڑھتے ہیں الگ طریقے سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز کے لیے کھڑا کیا گیا اور نماز کا ٹائم آیا، تو جیسے امام نماز پڑھتے ہیں مقتدی ویسے ہی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو تمام پیغمبروں کو کہا گیا کہ اب اخپل طریقے سے نماز بولو بھائی نہیں ہوگی. جو آپ کا سب کا اخپل طریقہ تھا اب وہ منسوخ. اب آپ نماز پڑھیں گے تو جیسے امام پڑھ رہا ہے، یعنی اس میں اشارہ ہے نماز کے ذریعے کہ آپ کی شریعتیں اب منسوخ، اب آپ کی نماز منسوخ ہو گئی. باقی تو حکام تو نماز سے چھوٹے ہیں. تبھی نبی نے فرمایا لو کان موسیٰ حیًّا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی آج زندہ ہوں تو میری اتباع کیے بغیر، میری شریعت پہ چلے بغیر ان کی نجات بھی نہیں ہو سکتی. تو نماز پڑھانے کا یہ مقصد بھی تھا. علماء نے ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات کی، اختلافی مسئلہ ہے لیکن ایسی دلچسپ ہے. علماء نے کہا دیکھو سورہ فاتحہ تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے. قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو فاتحہ دی ہے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ نے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نے مجھے ایک ایسی سورت دی جو پہلے کسی امت کو نہیں دی، اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے جو کسی پیغمبر پہ نازل نہیں ہوئی. تو جب باقی پیغمبروں پہ نازل نہیں ہوئی تو نبی نے جب فاتحہ پڑھی ہوگی تو انہوں نے پڑھی ہوگی پیچھے، ہے بھائی وہ تو خاموشی سے سنی ہوگی نا، تو ان کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو بھائی. اس کا مطلب ہے کہ امام کے پیچھے خاموشی سے بھی نماز ہو جاتی. یہ ایسی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اصل دلائل یہ نہیں ہے. لوگ اس کو کلپ بنا دیں گے مصعب نے فاتحہ پہ دلیل لی ہے، یہ ویسی ایک ٹیکنیکل علمی نقطوں کی باتیں ہوتی ہیں، پوائنٹ کی باتیں ہوتی. ورنہ قراءت خلف الامام کے دلائل وہ ہیں جو میں نے پہلے دیے تھے، دو دن پہلے بیانات میں دیے. لیکن ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ پڑھی، باقی تو سب خاموش تھے، ان کو تو فاتحہ تھوڑی آتی تھی، تو وہ خاموش تھے. اس کا مطلب صحیح حدیث میں آتا ہے من کان له امام فقراءت الامام له قراء. ناصر البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. یہ حدیث، دوسری طرف بھی حدیثیں ہیں. دونوں دلائل کا تجزیہ میں کسی اور بیان میں کر چکا ہوں. لوگوں کے ایک دم نا وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ والی بھی تو ہے، یہ والی بھی تو ہے، نیچے کمنٹس میں آنا شروع ہو جائیں گے. تو میں پورا بتا رہا ہوں، وہ اس پر میں تفصیلی بیان ریکارڈ کرا چکا ہوں، وہ دیکھ لیں. اس میں آپ کی والی کی بھی ہم نے بحث کی ہے. اچھا بھائی، تو معراج جسمانی حالت میں ہوئی ہے، تو یہ دوسری حکمت اور مصلحت تھی. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے بات؟ اور تیسری حکمت تھی اپنا قرب، کہ اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے بھی اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے. اور پھر اللہ کی زیارت ہوئی نہیں ہوئی، اس بارے میں دونوں روایتیں ہیں. دونوں علماء بڑے بڑے ہیں، جو میرے رجحان ہیں دونوں طرف کے دلائل کو سامنے رکھ کر، زیارت ثابت نہیں ہے براہ راست. دونوں طرف کے دلائل ہیں، اس میں کوئی ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے. تو اس میں نہ کوئی گستاخی کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے اللہ ہمارے نبی نے اللہ کی زیارت کی یا نہیں کی، تو زیارت کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے تو یہ گستاخ رسول کا فتویٰ اس پہ نہیں لگانا چاہیے، اور نہ کچھ اور فتویٰ لگانا چاہیے. اگر آپ کی رائے ہے کہ کی ہے تو ٹھیک ہے، باقی یہ اگر میں اس پہ ابھی دلائل پہ بات کرنے آ گیا تو ہمارا موضوع بالکل ہی رہ جائے گا. تو بہرحال دونوں رائے ہیں. پھر وہاں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پیغمبروں سے آپ کی ملاقات کروائی گئی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ تمام پیغمبر ایک ہی راستے پہ چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے ملاقات کروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ پیغمبر سب بھائی ہیں، ان کا رشتہ ہے نبوت کا. تو اللہ چاہتے تھے اس دنیا میں بھی آپ کی سب سے ملاقات ہو جائے، ٹھیک ہے نا. اور پھر جو ہے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی آپ کو، اس میں جنت دکھائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جہنم دکھائی گئی. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جہنم سے زیادہ خطرناک منظر کوئی نہیں دیکھا، اور جنت سے زیادہ خوبصورت منظر. اور آپ نے وہاں آگ دیکھی جس میں ننگے مرد اور ننگی عورتوں کو جلایا جا رہا تھا. کچھ چیزیں ایسی تھیں جو وہاں آپ کو دکھائی گئیں, لیکن فیوچر کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی میں لا کے دکھائی گئی ہیں. یہ سب جس بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو ابھی جہنم میں تو لوگ گئے نہیں ہیں تو آپ کو دکھا کیسے دیے گئے, تو اس سے بھی بعض لوگ مغالطہ کرتے ہیں کہ یہ خواب تھا. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتی حالت میں اللہ اوپر لے کر گئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں آپ پر منکشف کی ہیں. جیسے ویسے بھی انسان جاگتی حالت میں کچھ چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں نا اللہ کی طرف سے, تو ایسے ہی اللہ نے کچھ مستقبل کی چیزیں آپ پر منکشف کی. تو لوگوں کو جلتے ہوئے دیکھا, آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو ننگے مرد اور ننگی عورتیں جل رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے. تو اللہ نے جو لڑکا جو لڑکی دونوں زنا کرنے والوں کو برہنہ آگ میں ڈالیں گے, اسی کے ساتھ جلائیں گے کہ تم نے دنیا میں حرام مزے تو اڑائے ہیں, اب آگ میں بھی اکٹھے جلو گے. ایک اور اسی میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ صاف ستھرا گوشت رکھا ہوا ہے خوشبودار, وہ چھوڑ کے کیڑے پڑے ہوئے بدبودار گوشت کھا رہے ہیں, یہ سزا ہے. گوشت جب سڑ جاتا ہے کتنا گندا ہوتا ہے. تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ شادی شدہ لوگ ہیں جو حلال بیوی کو چھوڑ کر زنا کی طرف جاتے, حرام عورت کی طرف جاتے تھے. تو شادی شدہ آدمی کے لیے زنا کرنا تو بھائی اور بھی زیادہ برا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں دکھانی تھیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم پہلے مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف گئے, تو یہاں سے پھر حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ کو براق پہ بٹھا کے آسمانوں تک لے جایا گیا, اور یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا ہے. راتوں رات آپ مسجد اقصی گئے ہیں, اور وہاں سے پھر ساتویں آسمان تک, اور پھر وہاں سے واپس مسجد اقصی, اور پھر وہاں سے واپس مسجد حرام, اور یہ چند سیکنڈوں میں یہ کام ہوا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لوگوں کو بتایا کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے, تو ابو جہل کو موقع مل گیا مذاق اڑانے کا. وہ فوراً حضرت ابو بکر کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے دوست آپ کے ساتھی نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ ابو جہل کا خیال یہ تھا کہ اب تو ابو بکر صدیق بھی انکار کر دیں گے. تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا دعویٰ کیا؟ انہوں نے کہا یہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. کہا پھر یہ سچ ہے, ایسا ہوا ہوگا. اگر یہ خواب ہوتا تو ابو جہل اتنا اچھلتا ہوا کودتا ہوا جاتا ہے؟ بھائی وہ تو یہی کہہ رہا تھا کہ اب تو ابو بکر انکار کر دیں گے, کیونکہ جاگتی حالت میں ایسا پاسبل نہیں ہے. تو ناممکنات انسان کے لیے ناممکنات ہوتی ہیں, اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہوتا. تو فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی کرامتوں پر جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں نا, وہ بھی اس لیے کرتے ہیں یہ کیسے ہو گیا. تو وہ کیسے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بزرگ کا اپنا عمل ہے. وہ بھائی اپنا عمل نہیں ہے, یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی. کرامت ولی کی قدرت نہیں ہوتی, کرامت کس کی قدرت ہوتی ہے؟ اللہ کی طاقت. ہاں مستند ذریعے سے ثابت ہو تو مانیں گے, اور اگر اوتھینٹک ذریعہ نہیں ہے تو پھر اس کو رد کر دیں گے. کیونکہ لاجک کے خلاف جب وہی کوئی کام ہوتا ہے نا, تو ہمارے پاس مضبوط دلیل ہوگی تو مانگیں گے نا کہ بھائی اللہ نے کیا. تو دلیل اے وہی لوگوں کے واقعات, اس نے بول دیا اس نے بول دیا فلاں نے لکھ دیا, پھر نہیں ہے. لیکن اگر مستند ذریعے سے ہے تو پھر ماننا پڑے گا اس کو. سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے کرامتیں دیکھی ہیں. شہید کے خون کی خوشبو سونگھی ہے, کسی سائنسدان کو بتاؤ مانے گا؟ بھائی کسی سائنسدان کو بتاؤ, ڈاکٹر کو بتاؤ میڈیکل سائنس کے, کہ بھائی کئی بندے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں میں نے دیکھے کہ شہید ہوئے اور ان کے خون سے کیا آ رہی تھی؟ خوشبو. تو ڈاکٹر مانے گا اس بات کو؟ کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے. اور اگر کوئی انجینئر جیسا یا کوئی پروفیسر جیسا آدمی فوراً کلپ بنا دے اور میڈیکل سائنس کی رپورٹیں پیش کرنا شروع کر دے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, خون میں تو بدبو ہوتی ہے اس, اور قرآن میں تو خون کو ناپاک کہا ہے, قرآن میں خود آتا ہے کہ خون کیا ہے؟ ناپاک ہے. تو یہ سب چیزیں تو ناپاک ہیں. اور یہ جناب مفتی طارق مسعود صاحب دیکھو اپنے بزرگوں کی کرامتوں میں غلو سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے شہید کے خون کی خوشبو. او بھائی وہ ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ خون ناپاک ہوتا ہے بدبو ہوتی ہے, لیکن جب اللہ چاہتا ہے اپنی قدرت سے اسی خون میں خوشبو پیدا کر سکتا ہے. تو آپ مفتی طارق مسعود کا انکار نہیں کر رہے, آپ خدا کی قدرت کا انکار کر رہے ہو. نہیں یاری بات. مفتی عتیق الرحمان شہید رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا. ان کا بیٹا میرا شاگرد ہے, بہت کئی سال پڑھا ہے. جب وہ شہید ہوئے نا گولیاں مار کے ادھر درس قرآن دیتے تھے بڑا زبردست. ان کے ہاں تو ملتے نہیں نا اس قسم کے شہید وحید اور خون وہ خوشبو خوشبو کرامتیں ہوتی نہیں ہیں, اور بزرگ ہی نہیں ہے ان کے ہاں کوئی. جب بزرگ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں تو پھر سب کا انکار کر دو. جن کے بزرگ ہوتے ہیں تو انہوں نے تو بزرگوں کو بچانا ہے اپنے. ہاں بزرگ کی غلط بات کو ہم صحیح کبھی ثابت نہیں کرتے, لیکن جو صحیح بات ہے اس کو تو کہیں گے نا, کیونکہ ہمارا تو ایک سلسلہ ہے بزرگوں کا بھائی. تو مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ درس قرآن دیتے تھے, شہید ہو گئے جب کراچی میں فسادات ہو رہے تھے. شہادت کے بعد ان کے خون سے خوشبو آتی رہی ہے. ان کو جب دفن کیا وہاں بارش کراچی میں ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا, تو پانی آ رہا تھا قبر میں, تو ان کی میت کو ان کے بیٹوں نے دوسری جگہ 6 مہینے بعد منتقل کیا ہے. تو جب قبر کھولی ہے جسم بھی سلامت تھا اور خون سے اسی طرح خوشبو آ رہی تھی جیسے دفن کے وقت آ رہی تھی. تو اب میڈیکل سائنس مانے گی اس کو, کہے گی بھائی باڈی کا محفوظ رہنا ممکن ہے ہی نہیں. تو ایک کرامت اس شہید کی نہیں ہوتی, یہ کس کی ہوتی ہے؟ نسبت اس کی طرف ہوتی ہے, یہ اللہ کی. تو اللہ جیسے مردوں کے ہاتھ پہ کر دیتا ہے زندوں پہ بھی کر دیتا ہے. تو اس لیے فضائل صدقات اور فضائل اعمال کے جو واقعات ہیں یہ اہل اللہ کی کرامتوں کے واقعات ہیں, اور کرامت میں نسبت اللہ کی طرف ہو تو کچھ بھی ہو سکتی ہے. اور یہ بھی اعتراض غلط ہے کہ صحابہ کے ہاتھ پہ تو ایسا ہوا نہیں, صحابہ نے تو یہ کیا نہیں, ان کے بزرگ نے کر لیا. تو کرامت یہ ممکن ہے کہ جو کم درجے کا ہو اس کے ہاتھ پہ ہو, اور جو بڑے درجے کا ہو اس کے ہاتھ پہ وہ کرامت نہ ہو. یہ قرآن سے ثابت ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لے آئے گا یہاں پہ؟ سلیمان علیہ السلام خود تو لائے نہیں. قرآن کہہ رہے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کو پاس زبور کا علم تھا, انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا, یہ کہا اور حاضر. اب کوئی کہوا پیغمبر تو لائے نہیں اور ان کے درباری جو ایک بیٹھے ہوئے تھے بزرگ تھے وہ لے آئے, تو یہ مجھ پہ اعتراض ہوگا یا قرآن پہ ہوگا؟ تو قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز پیغمبر کے ہاتھ پہ نہیں ہوتی, امتی کے ہاتھ پہ ہو جاتی ہے. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کم درجے کے ہاتھ پہ ہو سکتی ہے اور بڑے درجے والے کے ہاتھ پہ نہیں ہو. درجات کا مدار کرامتوں پہ نہیں ہے, درجات کا مدار اعمال پہ ہے. کسی صحابی کے ہاتھ پہ کرامت نہ بھی ہو اور ایک بزرگ ساری زندگی کرامتوں میں گزر جائے, پھر بھی وہ کسی صحابی کی خاک کے برابر بھی بولو بھائی نہیں ہو سکتا. معجزے تو زیادہ حضرت عیسیٰ کے ہیں, ہمارے نبی کے معجزے نہیں. اب دیکھو حضرت عیسیٰ کا مقام زیادہ بلند ہے یا ہمارے نبی کا؟ لیکن حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے, ہمارے نبی نے تو نہیں کیا. اور یہی اعتراض تو یہودی کرتے تھے, عیسائی کرتے تھے. یہودی کہتے تھے ہمارے نبی تو کوہ طور پہ جا کے اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں, آپ کے نبی کیوں نہیں ہوتے؟ وہ کہتے تھے ہمارے نبی تو ایسے جا کے تورات آسمان سے لے کر آئے ہیں, یعنی آسمان سے نازل ہوئی تورات, اور آپ کے نبی پر تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے, ایک دفعہ پوری کتاب نازل کیوں نہیں ہو جاتی؟ تو وہی اعتراضات جو کرتے تھے آج یہی لوگ علم کی کمی کی وجہ سے فضائل صدقات اور فضائل اعمال پہ اعتراضات کر رہے ہیں. ہاں اگر فضائل صدقات میں کوئی واقعہ ایسا ہے جو مستند نہیں ہے, ایسی کتاب سے نقل کیا گیا ہے کہ جو کتاب خود اوتھینٹک نہیں ہے, تو پھر آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ واقعہ مستند نہیں ہے, من گھڑت ہے. تو اس کی سند پہ بحث کریں, پھر آپ اس واقعے کا مذاق نہ اڑائیں کہ یہ دیکھو ہاں یہ واقعہ, یہ دیکھو یہ کیسے ہو گیا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہو تو بہت کچھ سکتا ہے ماموں. صحیح ہے نا, ایک آدمی آیا تھا میرے پاس, ایسے یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ماموں نہیں بناؤ پبلک کو. میں نے کہا ماموں بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں جب پیار سے آتا ہوں نا کسی کو سمجھانے تو ماموں بولتا ہوں, اپنے بچوں کو بھی ماموں بولتا ہوں. میرا چھوٹا بچہ بہت عجیب, میں کہتا بیٹا تو میرے کو ماموں بنا رہا ہے مجھے پتا ہے, تو ان کو بھی میں ماموں بولتا ہوں, کہ ہمیں ماموں بنانے سے بہتر نہیں خود ماموں بن جائے. تو ہو ماموں بہت کچھ سکتا ہے دنیا میں, ٹھیک ہے, ایک پیارا رشتہ ہے نا, تو ذرا اس سے بات سمجھ میں آتی. تو جب بھی کوئی ایسے بیٹھتا ہوں تو ماموں دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہ جو عقل پرست لوگ ہیں یہ اسی وجہ سے تو معجزوں کا بھی انکار کرتے ہیں. فرعون کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لاٹھی کیسے سانپ بن گئی, کبھی کا جادو ہے, کبھی کیا کہا, کبھی کیا کیا, وہ بتا رہے ہیں سمجھا کے تھک گئے. جادوگروں نے بول دیا بھائی جادو نہیں ہے. فرعون نے کہا ساڑی عقل اچ نہیں آندہ. تو آج کل یہ جو توحید پرست بنے ہوئے ہیں نا, یہ بھی کہتے ہیں فضائل صدقہ کے بزرگوں میں ایسی کرامتیں کہاں سے ہو گئیں, ساڑی عقل اچ نہیں آتا. اس لیے نہیں آندہ کہ تم نے کبھی کوئی بزرگ مارکیٹ میں دیکھا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. میں تو اور بھی کرامتیں جانتا ہوں, میں ممبر پہ بیان نہیں کرتا کہ خام خام میں اپنے شیخ و مرشد کی کرامت بیان کروں جو آپ حیران ہو جائیں گے, جن سے میں بیت تھا, جو اور تہجد میں 10-10 پارے تلاوت کرتے تھے, لیکن میں نے پوری زندگی ممبر پہ بیٹھ کے ان کی کرامت کو بیان نہیں کیا. اس لیے کہ چھوڑو لوگوں کی مینٹل اپروچ سے اوپر کی باتیں, سیدھا سیدھا قرآن و سنت کی باتیں کرو, کیا ضرورت ہے. تو ہم نے تو اور بھی ان کی چیزیں دیکھی ہیں, سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے. تو ان کے بزرگ ہی نہیں ہے تو, اور خود ایسے اعمال نہیں ہے کہ کرامتیں صادر ہونا شروع ہو جائیں. تو اس لیے پھر جن کی ساتھ ہوتی ہے ان کا مذاق اڑاتے ہیں, کبھی فضائل اعمال کا, کبھی فضائل صدقات کا. تو اس لیے فضائل صدقات میں اگر کوئی مستند نہیں ہے اس پر, اور اگر پھر مذاق اڑانا بھی ہے تو فضائل صدقات میں جس کتاب سے وہ واقعہ لیا گیا ہے نا, اس کتاب کے مؤلف کا مذاق اڑاؤ. عموماً اس کتاب کے مؤلف کوئی بہت بڑے محدث ہوتے ہیں جن کا مذاق اڑانے کی کوئی جرت کر نہیں سکتا، تو لہذا ان کا نہیں اڑائیں گے، اڑائیں گے کس کا؟ فضائل اعمال کا، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا، کیونکہ ان کو ماننے والے پاکستان میں بہت ہیں، تو ان کو اس لیے مذاق اڑائیں گے کہ ان پر اعتماد ختم ہو اور لوگوں کا آپ پر اعتماد بحال ہو، تو یہ اپنی چورن بیچنے کے لیے دوسروں کو چورن کھلایا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اپنی پھکی بیچنے کے لیے دوسروں کو کی پھکیوں بند کرائی جا رہی ہیں، یہ کہتے ہیں نا ہمارا ہم دوسروں کی دکانیں بند کر رہے ہیں، تو اصل مقصد دکانیں بند کرنا نہیں، اپنی دکان کھولنا ہے، تو اگر فضائل اعمال کی کسی کرامت پر آپ کو اعتراض ہے تو جو جس کتاب سے انہوں نے لی ہے وہاں اس کے خلاف کلپ بناؤ، جیسے میں نے کہا تھا نا وہ عرش کی مٹی افضل ہے یا قبر کی مٹی افضل ہے، اس پہ میں نے سوال کیا تھا، وہ بھی گھما دیا تھا، وہ سوال یہ کیا تھا کہ علامہ ابن عبد البر جو بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے محدث ہیں جو سب کے نزدیک قابل احترام ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، حنفی، شافی، مالکی، ہم سب کے نزدیک، انہوں نے لکھا ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ نبی کی قبر کی مٹی عرش سے افضل ہے، قطع نظر اس سے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے غلط عقیدہ کیا، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ اس پر امت کا کیا ہے اجماع ہے، ان کے خلاف کلپ کیوں نہیں بنا رہے آپ، ہے بھائی، اور یہی کسی دیوبندی عالم نے لکھ دیا تو فوراً کلپ آ گیا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو ایک خاص مسلک سے بیر ہے، آپ کا مقصد حق پرستی نہیں ہے، کیونکہ جس مسلک سے بیر ہے اس کے خلاف بنا رہے ہیں، جہاں سے لیا گیا ہے ان کے خلاف نہیں بنا رہے، ایک آدمی چرس بانٹ رہا ہے یہاں بیٹھ کے، آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹرک کھڑا ہوا ہے، اصل تو وہ بانٹ رہا ہے وہاں سے، آپ اس چرسی کو پکڑ پکڑ کے چترول لگا رہے ہو، کیوں بانٹ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو وہ لا کے دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ہمارا بھائی ہے، وہ تو بہت بڑا محدث ہے، وہ تو بہت بڑے مفسر ہے، وہ تو قابل احترام ہے، اس کا مطلب آپ کو چرس سے نفرت نہیں ہے، آپ کو اس کا ذاتی کوئی پیسے ویسے اس نے لیے ہوئے آپ کے، یا اس کی وجہ سے آپ کی دکان چل نہیں پا رہی، تو اس وجہ سے آپ اس کو پیٹ رہے ہو پکڑ کے، تو آج بھی مارکیٹ میں یہی ہو رہا ہے، یہ باتیں ہم کہتے ہیں سامنے بٹھاؤ ہم کریں گے، کوئی بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، بات آ رہی ہے سمجھ میں، لوگ اس پہ نہیں ہمیں سامنے بٹھاتے، چلو آگے کہاں سے کہاں چلے گئے، تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج دی جو ایک اللہ کی قدرت کی دلیل ہے اور اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں، تو اللہ نے یہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے بڑی زبردست ہے، اس میں اللہ نے کچھ احکام دیے ہیں، وہ میں موٹے موٹے احکام بہت اہم رکوع جلدی جلدی بتا دوں، فرمایا اللہ نے حکم دیا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا، اتنا حسن سلوک کہ اگر دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ بہت بڑا حق ہے بھائی والدین کا، ان کو جھڑکو مت، اور ان کے لیے ہمیشہ عمدہ بات، عزت سے ان کے دونوں سے عزت سے بات، بہت زیادہ عزت دو ان کو، قل لہما قولاً کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ظاہری جسم بھی ان کے سامنے ایسا ہونا چاہیے تواضع والا، ایسے اکڑ کے نہیں کھڑے ہو سینہ تان کے، میرے پاس آتے ہیں نا ابا اور بیٹے ملنے کے لیے، تو جو بیٹا ہے وہ باپ لگ رہا ہوتا ہے، اور باپ کیا لگ رہا ہوتا ہے بیٹا، آج کل جو سیزن چل رہا ہے مارکیٹ میں وہ یہ چل رہا ہے، باپ اڑوے آرام سے بیٹے سے بات کرے گا، بیٹا ایسے چیخنا شروع کر دے گا، ابے ابا آؤں گا انہیں بولا تھا، ابا یہ کیا تھا، میں حیران ہوتا ہوں یار یہ عجیب سا حساب کتاب ہے، وہ جو حدیث میں آتا ہے باندھی اپنے آقا کو جنے گی، یہی مطلب ہے کہ جو ماتحت ہوگا وہ باپ بنا ہوا ہوگا، جو باپ ہے وہ کیا بنا ہوا ہوگا، ماتحت بنا ہوا ہوگا، یہ نہیں ہونا چاہیے، جب آپ اپنے ابا کے ساتھ بیٹھیں تو بات چیت کے اسٹائل سے پتہ چل جانا چاہیے کہ ابا یہ ہیں آپ نہیں، جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں اپنے باپ دادا کے سامنے چپ بیٹھتے ہیں آرام سے خاموش بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں جب ابا موجود ہیں تو وہی بات کریں گے، بھائی رشتے بھی لینے جاتے ہیں نا تو ابا ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، بیٹا بیٹھا ہوا چپ ہوتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ لوگ کیا ہیں خاندانی، اور جہی جو غیر خاندانی ہوتے ہیں جب رشتہ لینے جاتے ہیں ابا چپ بیٹھے ہوتے ہیں اپنی تنخواہ خود بتا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے، ابا چپ بیٹھے ہوتے ہیں بتا رہا ہوتا ہے میں ہوں نا، میرے ابا کو نہ دیکھیں، ان کو نہ دیکھیں، بزبان حال یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے میں خیال کروں گا، ٹھیک ہے نا، ان کو نہ دیکھیں، تو یہ بزبان حال یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ ابا کو لے کے جاتے ہیں، اور اگر دادا ہیں تو دادا کو لے کے جاتے ہیں، اور دادا کی موجودگی میں ابا بھی خاموش اور آپ بھی خاموش، ہم نے ایسے بھی خاندانی لوگ دیکھے کہ دادا بیٹھے ہوئے ہیں تو بھائی باپ بھی خاموش ہے بیٹا بھی خاموش ہے، گھر کے خاندان کے بڑے ہی ہیں تو جو بات ہوگی یہ کریں گے، سمجھ رہے ہیں، تو یہ انسان کے خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے، تو خاندانی بنے خاندانی، اچھا بھائی وقضا اما یبلغن فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اسی طرح خاندانی جوڑا جو ہے نا گھر میں، اس میں شوہر جب بات کر رہا ہوتا ہے نا کسی تو بیوی خاموش ہوتی ہے، جب بیٹی کے لیے رشتہ آتا ہے تو بیگم صاحبہ سے کوئی کہے کہ بھائی آپ کی بچی کے لیے میں اپنے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہوں, تو خاندانی عورت کہتی ہے میں اپنے میاں سے پوچھ کے بتاؤں گی. آئی بات سمجھ میں؟ پھر وہ بتاتی ہیں دیکھیں بہت اچھا ہے ہمارا بیٹا, اتنا زبردست, اتنا کماتا ہے اور ایسی جیسی گورنمنٹ کی جاب ہے لہذا بغیر کچھ کیے اتنا کما لیتا ہے ماشاء اللہ, بہت زبردست ہے. ٹائم سارا آپ کی بیٹی کو ہی دے گا, یعنی مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ سارا ٹائم کس کو دے گا؟ آپ کی بچی کو ہی دے گا. تو آفس کو تو ٹائم, بلکہ سونے کا ٹائم وہاں ہوگا, یہاں جاگنے جاگنے کا ٹائم ہوگا, سارا سارا ٹائم آپ کا. تو اور جتنا بھی نالائق ہو جائے جاب سے نکالنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک دفعہ گورنمنٹ کے ادارے میں چلے جاؤ قیامت تک نہیں نکل سکتے آپ وہاں سے, کچھ بھی کر لو. تو اتنا اچھا رشتہ ہے. تو لیکن جو خاندانی مائیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ, لیکن میں ان کے والد سے پوچھوں گی. دیکھیے فیصلہ تو بالآخر انہوں نے ہی کرنا ہے نا, فیصلہ تو اللہ نے باپ کو حق دیا ہے. اور خاندانی لوگوں میں بچیوں کی شادیوں کے فیصلوں کا حق کس کے پاس ہوتا ہے؟ ابا کے پاس ہوتا ہے. تو وہ بہت اچھی بات ہے, میں ساری باتیں اسی طرح سمجھا دوں گی, اللہ کرے ان کی سمجھ میں آ جائیں. پھر وہ جب میاں رات کو آتے ہیں تو ان کو سمجھاتے ہیں بھی دیکھیں بچی بڑی ہو گئی ہے, ایسا رشتہ آیا ہے اور یوں ہے اور فلانا ہے, فیصلہ کیا کرنا ہے وہ تو آپ نہیں کرنا ہے, میرا ایک مشورہ ہے کہ بہت اچھا. تو یہ خاندانی ہوتے ہیں. اور جو غیر خاندانی ہوتے ہیں ان کا جب رشتہ آئے تو وہ انہوں نے بتایا ہمارا بیٹا ہے, آپ کی بیٹی جوان ہو گئی, ماشاء اللہ یوں ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے, تو آپ دیکھ لیں ان کے ابا سے بات کر لیں. ابا سے بات تو میں بتا دوں گی, ان کو آئیں گے شادی میں, آئیں گے ضرور, وہ آپ بے فکر رہیں, آپ کی بے عزتی نہیں ہوگی کہ لڑکی کے ابا کہاں ہیں, آئیں گے. لیکن فیصلہ کس کا ہوگا بھائی؟ وہ تو میرا ہوگا. اور ان کے ابا نے آج تک زندگی میں کبھی کوئی فیصلہ صحیح کیا ہے؟ بزبان حال بتا رہی ہوتی کہ مجھ سے شادی کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا ان کا. اگر یہ صحیح فیصلے کرنے کے اہل ہوتے تو مجھ سے شادی کرتے. یعنی بولتی نہیں ہے لیکن بزبان حال, بزبان حال کا مطلب ہوتا ہے آپ ان کی باتوں سے اخذ کریں. تو میں نے بتایا تھا نا خاتون آئی تھی, اتنی تیز خاتون, اف باتیں ایسی چبا چبا کے جیسے ہوتی نا, یہ یوں میرا یوں. تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ یقیناً بیوہ ہو چکی ہوں گی اب تک, یعنی مجھ سے آدھا گھنٹہ ان کو نہیں سنا جا رہا, مجھے بولنے ہی نہیں دے رہی. اپنا دکھڑا لے کے آئی تھی تو بھائی پانچ منٹ میں دکھڑا سناؤ, دس بار بریک لگے گی تو میں آگے کوئی نصیحت دوں گا نا. بولی جا رہی ہیں, بولی جا رہی ہیں, بولی جا رہی. پھر سارے برے, بچے بھی برے, ساس کا بھی غلط سلوک تھا میرے ساتھ اور فلانا بھی برا, کوئی ٹھیک ہی نہیں. مجھے اندازہ ہو گیا یار یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے, ان کے میاں نے کیسے برداشت کیا ہوگا. تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ان کے میاں کا انا للہ ہو چکا ہوگا, اتنا عرصہ کوئی آدمی افورڈ کر نہیں پاتا. تو میں نے کہا کہ آپ کے میاں کا انتقال ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہاں وہ تو 10 سال پہلے چلے گئے تھے. تو میں کہنے والا تھا کہ پھر بھی بہت برداشت کی ہے, شادی کو 30 سال ہو گئے لیکن گئے کب ہیں؟ صرف 10 سال. لیکن میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ ایک گھنٹہ اور بیٹھ جائیں, پھر مجھے پھر اگلے جگہ جائیں تو پھر میں مجھے بھی کہ مفتی الفلاحیہ مسجد کے امام صاحب بھی ایسے. لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ بہت بڑا حوصلہ ان کے میاں کا کہ انہوں نے 20 سال گزارے. تو ایسے بعض میاں بھی ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتیں ایسی ہوتی ہیں, ایسے بعض میاں بھی ہوتے ہیں کہ بیوی ڈپریشن سے مر جاتی ہے. ایسے ایک میاں تھے, اللہ بچائے یار کیسے کیسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے, وہ ہمارے دوست تھے, بلکہ یوں سمجھے کہ ابھی میں زیادہ گہرائی میں جاؤں گا تو وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے, کیا کروں, کوئی ایسے کوڈ ورڈ ہونا چاہیے نا, وہ لوگ آج کل ہر جگہ پہنچا دیتے ہیں. وہ تھے بس, کوئی تھے. تو ان کی جب شادی ہو رہی تھی نا, ہم لوگ بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے کہ یار ان کی بیوی کا ہوگا کیا بیچاری کا, کیونکہ ہم نے اس کو ان کو صاحب کو دیکھا تھا کبھی زندگی میں ایک ڈھیلے کا کام خود نہیں کیا. یا کھجانا بھی ہوگا نا, آپ کو بلائیں گے یار ادھر ادھر کھجانا. یعنی بالکل ایسے تو نہیں لیکن اس ٹائپ کے آدمی, کھجلی بھی ہو رہی ہے نا تو آپ کو بلائیں گے یار ذرا کو ڈنڈی لے کر آئے ادھر ادھر کھجا. کبھی بیٹھ کے یہ نہیں کہ اٹھ کے پانی خود پی لیں, ہر کام بیٹھے بیٹھے بس ان کو چاہیے تھا. تو ہم تھے کہ یار یہ بیچاری بیوی کا بنے گا کیا. خیر چل ہی رہے ہیں, گزارا کر ہی رہے ہیں دونوں ماشاء اللہ, اب اس کا بھی انا للہ ہو جائے کسی دن بیگم صاحبہ کا اطلاع آ جائے گی تو ٹھیک ہے نا. تو جو ہے تو دنیا میں جو آدمی لوگوں سے ملتا ہے نا اس کے پاس تجربہ بہت ہوتا ہے, میں تجربے سے بہت سیکھتا ہوں یار دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے. ایسے ایسے واقعات ہیں, کبھی صرف عشاء کے بعد لے کے بیٹھوں نا پبلک, فجر ہو جائے گی واقعات ختم نہیں ہوں گے. تو خیر ہمیں اللہ نے کیا حکم دیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور جب ابا اور بیٹا بیٹھا ہوا ہو تو دیکھنے سے پتا چلے باپ کون ہے اور بیٹا کون ہے. تو خاندانی عورت کی بات کر رہا تھا کہ جب رشتوں کی بات آتی ہے کہتی بھائی میں ماں ہوں, مجھ سے یقیناً میرے میاں مشورہ لیں گے, لیکن آخری فیصلہ کون کرے گا؟ بھائی وہ مرد ہیں, مردوں کو اللہ نے اس معاملے میں تجربہ دیا ہے اور وہ ان کا رائٹ ہے, تو وہ وہی فیصلہ کریں گے. تو یہ خاندانی ہونے کی, جب بھی کہیں رشتہ لینے جاؤ نا, لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں پتہ کیسے چلے لڑکی والے خاندان ہیں خاندانی ہیں, تو بھائی اسی طرح پتہ چلے گا جب آپ رشتہ لینے جاؤ گے تو سامنے آ کے بات چیت کون کر رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس گھر میں مردوں کی چلتی ہے یا عورتوں کی چلتی ہے؟ اگر گھر میں مردوں کا ہولڈ ہے, علامت ہے کہ خاندانی لوگ ہیں, اور گھر میں مرد مکھنچو ہیں, سارا ہولڈ کس کا ہے؟ وہ میاں ادھر بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, ادھر سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے بالکل کونے میں منہ دبک کے نا, اور ساری باتیں سب کنٹرول خواتین کے ہاتھ میں ہیں. تو خواتین سے انتہائی معذرت کہ پھر یہ گھر صحیح چل نہیں سکتا. سمجھ رہے ہو؟ ہاں بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے مرد ہوتے ہی نہ اہل ہیں تو ایک الگ بات ہے, وہ کچھ چرزی ہے, کوئی چھٹے والا ہے, یا کوئی بعض ایسا ہوتا ہے, وہ ایک ہر قانون ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا. بعض جگہ پہ مرد نا اہل ہے, آدمی ٹھیک ہی نہیں ہے, پھر وہاں مجبوری ہوتی ہے. ماں اگر اپنی بیٹی کو باپ کی بھینٹ چڑھا دے وہ تو بیچ باچ کے کھا جاتے ہیں, ایسے نااہل بھی ہوتے ہیں. تو ایسی مجبوری کے حکام الگ ہیں کہ نا اہل آدمی ہیں, ایسے بھی ہمارے جاننے میں لوگ ہیں کہ بھائی جو ہے وہ دلچسپی نہیں ہے ان کو کسی معاملات میں, مردوں کو دلچسپی, پھر بیچاری مائیں اپنی بیٹیوں کی فکر کرتی ہیں اور وہی ان کے مستقبل کی فکر میں لگی رہتی ہیں, تو وہ مرد بہت زیادہ نا اہل ہوتے ہیں. تو وہ ایک الگ کیس ہے, لیکن نارملی جہاں اس طرح کی کیس نہ ہو, تو وہاں جو ہے نا جس گھر میں مردوں کا ہولڈ ہوتا ہے وہ خاندان صحیح چلتے ہیں, اور اگر عورت کا ہولڈ ہو جائے تو نبی نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا اهم امورهم الى المرأة, وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے, کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو ہمیں حکم ہے کہ گھر کی عورتوں سے محبت کریں, ان کو عزت دیں, ان کے نان نفقے کا خیال کریں, ان کے آرام کا خیال کریں, ان سے ان کے بوجھ سے زیادہ کام نہ لیں, لیکن ان کو باپ بنانے کی اجازت معذرت کے ساتھ بولو بھائی نہیں ہے. بس یہ کہنے کا مقصد, باپ نہ بناؤ. مرد کو اللہ نے سپیریئر بنایا ہے, ہولڈ کس کا ہے؟ مرد کا ہے. اس پہ عورتیں بہت بدکتی ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہمارے میاؤں کو خراب کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ والدین کا حکم, کتنا ٹائم ہو گیا؟ ہو گئے دو چار منٹ. یہ رکو تو مکمل ہونا, بہت امپورٹنٹ رکو ہے بھائی. تو اللہ نے فرمایا کہ ابا اما کے ساتھ اچھا سلوک کرو, پھر اگر کبھی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے, کیونکہ ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے. تو ہو جائے تو مایوس نہ ہو, توبہ استغفار کر لو اللہ تعالیٰ سے. ہمارے فرمایا کرتے تھے اگر ماں باپ کے ساتھ اونچ نیچ ہو جائے تو بہت بڑی بات اگر ہو تو والدین سے بھی معافی مانگو, اگر چھوٹی موٹی بات ہے تو والدین سے معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جن کے ساتھ رہتے ہیں نا ان میں اونچ نیچ ہوتی ہے, جب اونچ نیچ ہوتی ہے تو ہر دفعہ سوری نہیں کیا جاتا. کیا ہو گیا بھائی؟ بھائی جس کے ساتھ رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے نا, تو اب بار بار سوری نہیں ہوتا, بس اب آئندہ کوئی ایسا عمل کر لو جس سے وہ خوش ہو جائیں. اسی طرح میں کہتا ہوں جو میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں نا, ان میں بھی ہر دفعہ نہیں سوری ہوتا, ہو گیا اس نے کبھی زیادتی کر لی, کبھی اس نے زیادتی کر لی, ہو گیا تو بعد میں موڈ صحیح کر لو ختم. اب وہ کہیں نہیں سوری کرو. عورتیں کہتی ہے تم نے چونکہ یہ غلط کیا, پرسوں ایک کیس آیا میرے پاس, اتنا خطرناک کیس تھا, سب ایک دوسرے کو گن پوائنٹ پہ سوری کروا رہے تھے, وہ بیگم نے یہ کیوں بولا غصے میں, شوہر کہہ رہے یہ کیوں بولا, جب تک سوری نہیں کرے گی میں معاف نہیں کروں گا. عورت کہہ رہی ہے اس نے جو مجھے پہلے یہ جو بولا تھا, یہ غلط بولا تھا, اس پہ سوری کرے. پھر ساس نے جو مجھے بولا تھا وہ الفاظ بولے تھے, اب مجھے تو الفاظ یاد نہیں ہے, وہ غلط بولے تھے, ان کی والدہ سوری کریں. اب میں کہتا ہوں ساسوں سے سوری نہیں کروایا جاتا بھائی. ساس کہہ رہی ہے کہ بہو نے مجھے یہ کیوں کہا, سوری کرے. میں نے کہا مارکیٹ میں سوری اتنی اویلیبل ہے نہیں, آج تک جو لاک ڈاؤن ہے جو اس سے زیادہ ضروری چیزیں وہ نہیں مل رہی. میں نے کہا بھائی آپ لوگ نہیں چل سکتے, میں نے کہا نہیں چل سکتے, جو گھر چلتے ہیں نا وہ اسی طرح چلتے ہیں, غلطی ہو گئی, غصہ آیا, تھوڑا نکال لیا, چلو بھائی ختم. دوبارہ آدمی خود ہی سوچتا ہے بھائی اس دن بڑا تب گئی تھی اس بات پہ, ٹھیک ہے نا, آدمی کو پتا چل جاتا ہے نا بیگم کو میں نے جب یہ لفظ بولا تو اس دن بہت زیادہ غصہ کیا تھا, اس نے بہت کچھ اچھل کود کیا تھا, تو بس اس وقت تو بڑبڑائے گا, اس کے بعد آئندہ تھوڑا سا یہ بولتے ہوئے احتیاط کر لے گا. یہی ہوتا ہے نا, عورت کو پتا ہے میرے میاں کا میٹر شارٹ ہوتا ہے اس بات سے, تو اس دن میں نے یہ لفظ بولے تھے تو ضرور سے زیادہ شارٹ ہو گیا تھا, تو اب تھوڑا یہ الفاظ بولتے ہوئے احتیاط کرو, اس دن ہو گیا تھا بس ختم, اس کو کرنٹ لگتا ہے اس بات سے, ٹھیک ہے نا. تو بس کافی اتنا سوری نہیں، آپس کے جو میل جول ہوتے ہیں نا ان میں کبھی بہت بڑی بات ہو جائے تو ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی باتیں ہو رہی ہیں آئندہ کے لیے جو، ورنہ اس سے معاملہ خراب ہوتا ہے. یہ غلطی مانے، یہ مانے کہ میں نے کیا ہے، یہ وہ پھر وہ کہہ رہا پھر یہ بھی یہ مانے، تو بھائی ہو گیا جو ہو گیا، مٹی پاؤ باڑ میں جائے، جو تھا تو غلط تھی میں صحیح تھا، چھوڑو مٹی پاؤ، اب نئی زندگی گزارو. اب لوگ کہتے ہیں نئی زندگی کا ہم نے معاہدہ کیا تھا، اب دوبارہ پرانی باتوں کو نہیں دہرائیں گے، اور پھر اب نئی زندگی گزاری تھی، 15 دن گزرے نہیں پھر کسی نئی بات پہ پھٹا ہو گیا، پھر وہ آتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. تو گزار میں نے کہا تھا 15 دن ہو گئے نا نئی بات پہ پھٹا ہوا، اسی وقت کے بعد سے پھر دوبارہ سے نئی زندگی کا آغاز کر لو، پھر پھٹا ہو جائے پھر نئی زندگی کا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا گناہ ہو گیا تو توبہ کرو، پھر ہو گیا تو پھر دوبارہ توبہ ہی کرنی ہے نا، اب یہ تھوڑی کرنا ہے کہ بار بار ہو رہا ہے تو اب چھوڑو اب تو جہنم میں ہی جانا ہے. تو ایسے ہی بھائی ہو گیا تو پھر کر لو، ہو گیا تو پھر کر لو، ہو گیا تو پھر کر لو، ٹائم گزر رہا ہے وہ ایک دن آئے گا قبر کے قریب پہنچ جاؤ گے اور کامیاب زندگی گزار کے، وہ اپنی قبر میں تم اپنی قبر میں. تو بات کو بڑھانے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں، بات کو دبانے والے اللہ کو پسند ہے. جو مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی معافی مانگی نا، سب کو کہہ دیا انہوں نے یہ چور ہوتے ہیں، تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ سب چور ہوتے ہیں. مقصد جب بھی کوئی کہتا ہے ہماری قوم یہ ہے تو یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے سارے ہیں. تو اب وہ وضاحتیں کرتے کہ نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا، تم نے بھی تو اس دن یہ الفاظ کہے تھے، جب یہ الفاظ کہے تھے تو تمہارا بھی تو وہ مقصد نہیں تھا، تو تم بھی سوری کرو. اگر وہ یہ ساس بہو والے پھڈے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ بتا سکتے تھے کہ صحافیوں کی تو ویڈیو ریکارڈنگ ہے، ایک صحافی نے کہا یہ میڈیا چور ہے، یہ تو صحافیوں کے اپنے بیانات ہیں. وہ کہہ جاتے ہیں اچھا میں ابھی تو جا رہا ہوں، میں ذرا اپنی میڈیا ٹیم کو بولتا ہوں فلاں صحافی کی نکال کے لاؤ ویڈیو.